Just tell him to wait here till his dad comes. His dad will come eventually. It's okay, don't worry. Or I'll take him.
Allah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو آج محرم الحرام کی ساتویں تاریخ ہے ساتواں دن ہے اور آئندہ کل ہفتے کے دن سنیچر کے دن محرم الحرام کی آٹھ ہے اور پھر اتوار کے دن نو ہے منڈے پیر کے دن دس ہے یعنی یوم عاشورہ جو ہے وہ انشاءاللہ پیر کے دن ہوگا اور ہم دو روزے رکھتے ہیں ایک روزہ نہیں بلکہ دو روزے اتوار کے دن اور پیر کے دن نو اور دس یا پھر پیر کے دن اور پھر منگل کے دن منڈے ٹیوزڈے دس اور گیارہ کو منڈے پیر کے دن کا روزہ ویسے بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ ویسے ہی رکھا کرتے تھے اور جمعرات کا تو یہ سنڈے کا رکھ لیں یا ٹیوزڈے کا رکھ لیں اس میں فضیلت ایک ہی ہے ہاں اگر اور کوئی ایسا دن ہوتا ایسے ہو بھی نہیں سکتا شاید جس میں دونوں دن مل جائیں تو بہرحال سنڈے کے دن رکھ لیں روزہ اور پھر منڈے کو رکھ لیں یا کوئی کام کی وجہ سے سنڈے منڈے رکھ لیں بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیکھا آپ کے علم میں آیا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا اور رمضان المبارک سے پہلے محرم الحرام کے روزے فرض تھے غالباً ضروری تھے پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر محرم کے یہ نفلی بن گئے یہ روزے مگر کچھ ایسے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے نہیں محرم الحرام کا روزہ جو ہے بہت اس کی فضیلت ہے پچھلے سال ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ پتہ چلی وجہ یہ کہ وہ لوگ مناتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو جو ان کے ایمان جو لائے موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرعون سے نجات دی۔ تو اس لیے اس خوشی میں یوم عاشورے کا روزہ وہ رکھتے تھے یہود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمیز کی بات جو ہے، امتیاز تمیز، یعنی کہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، ایک نہیں دو نہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا اور واضح کیا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے ان کی مشابہت نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں ہوا تو ہم دو روزے رکھیں گے۔ حدیث پاک میں تھے، اگر میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر نہیں تھے، اگر میں ہوتا، اگر میں ہوں اگلے سال تو پھر ہم دو روزے رکھیں گے۔ کیوں؟ ہماری مشابہت نہ ہو جائے یہود جیسی۔ اتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اتنی بھی مشابہت جو ہے وہ، اتنی بھی مشابہت جو ہے پسند نہیں تھی، گوارا نہیں تھی اتنی بھی مشابہت۔ اگر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے۔ تو یہ شکل و لباس، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تمیز سکھائی اور اس میں امتیاز اور اس میں فرق کیا کہ یہ اسلام ہے، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے۔ اور قرآن پاک میں کیا حکم ہے، دوسرے اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے پھر بتایا، پہلے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، صبر کرو، یعنی یہ صبر کی صفت جو ہے اختیار کرو، اور پھر نماز، اللہ پاک بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے پھر لمبی آیات ہیں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، ان کو یعنی کہ مرا ہوا، یعنی اموات نہ سمجھو کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور اس میں کئی تفسیر ہے، تشریح ہے، مطلب کہ وہ زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ان کا نام قیامت تک رہے گا باقی، اس میں کئی تفسیر ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اپنی قبر میں، یعنی فزیکلی، یعنی جسم، ان کے روح جو ہے جیسے بھی ہے وہ، یعنی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ اس کے کئی تفاسیر ہیں، کیونکہ ابو لہب ابو جہل کو تو وہ ختم ہو گئے، اور نہ ان کا کوئی نام لیتا ہے، نہ نام ان کا لینا چاہتا ہے، لعنت کے ساتھ یا برائی کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، کوئی اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا، ان کی باتیں ختم ہو گئیں، وہ ابتر وہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھا، آپ کے آل رسول کو ابھی بھی رکھا اور قیامت تک رکھیں گے، مگر سارے باقی ابتر ہو گئے، ختم ہو گئے، جو وہ کہتے تھے آپ کے بارے میں وہ خود ہو گئے۔ مگر جب کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اللہ پاک نے حکم یہ دیا ہے کہ پھر کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تین دن تک سوگ تعزیت ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی سفر میں ہو تو ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد واپس آ کر وہ تعزیت کر سکتا ہے، ویسے تین دن کے بعد تعزیت نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ تین دن کے اندر اندر جو آپ نے کرنی ہے دعا، فاتحہ، اسال ثواب، تین دن کے اندر اندر تعزیت ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ جب، اور یہی آیت شریفہ آگے میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، پہلے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں شامل تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی وفات وصال کے بعد، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ کر عربی میں، یعنی اپنی زبان میں، انہوں نے کچھ الفاظ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج تک نبوت کا سلسلہ تھا وہ آج منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ کے جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا، اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ہمیں ہماری تربیت نہ کرتے, ہمیں تعلیم نہ دیتے, تو ہم آپ کے غم میں اتنا روتے کہ ہمارا ایک آنسو باقی نہ رہتا.
اللہ اکبر, اللہ
اکبر. مگر آپ نے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. روئے ہیں, یہ نہیں کہ روئے نہیں, روئے ہیں, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہ وہ روئے نہیں, ان کو کوئی غم ہی نہیں. ان کی غم کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, ہمیں کیا پتا. ملا محمد باقر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تھے اور جانے والے تھے, ان کو پتا تھا, کیونکہ یہ پہلے باتیں ہو چکی تھیں, ان کو پتا کہ میں اب شہید ہو جاؤں گا. انہوں نے اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی, وصیت نصیحت کی کہ اے میری بہن زینب, میں ہو سکتا واپس نہ آؤں, مگر تو اپنی, ہماری والدہ جو ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان جیسا صبر کرنا جیسے انہوں نے اپنے والد آقا دو جہاں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر صبر کیا تھا, تو نے بھی ایسے ہی صبر کرنا ہے. اور کپڑے نہیں پھاڑنے اور منہ پر نہیں مارنا, یہ ان کی وصیت تھی, نصیحت تھی. یہ لکھا ہے ملا محمد باقر نے. یہ سارے حضرات جتنے تھے انہوں نے یہی نصیحتیں اور یہی وصیتیں کی تھیں. ہم بھول گئے جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں, امام علی رضا, امام حسین رضا, جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں, ہم یہ بھول گئے کہ ان کی وصیتیں کیا تھی. ساری درد, سارا کچھ لکھا ہوا ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے ان باتوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا, مارنا, منہ پہ مارنا. منع فرمایا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو, منع فرمایا کہ ایسا نہیں کام کرنا, چلانا, رونا, کپڑے پھاڑنا اور منہ پہ مارنا, یہ منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, بہت سخت. وہ حدیث مجھے انشاءاللہ میں پڑھ کر پھر وہ سناؤں گا آپ کو, اس پہ آپ نے کتنی مذمت کی ہے, جو پاڑنا, کپڑوں کو پھاڑنا اور منہ پہ مارنا اور اپنے آپ کو مارنا اور چلانا, رونا, پکارنا, یہ کتنا, یعنی کہ کتنا, یعنی کہ یہ غلط بات ہے. اب یہ عاشورہ جو ہے, اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی فرعون سے, آزادی دی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. کہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے ان کو وارث پھر بنایا, بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنایا, مشرق اور مغرب کا. کیوں بنایا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. آج کا مضمون اور آج کا اور اگلے ہفتوں کا مضمون یہ ہوگا, بہت سارے لوگ بعد میں مجھے کہہ دیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ نے کربلا پہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات نہیں کی, مگر بات یہی ہو رہی ہے. میں کوئی اور بات نہیں کر رہا, کوئی موسم کی یا اور نیوز کی بات نہیں کر رہا, میں ہم یہی بات کر رہے ہیں. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سلسلے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ نے دو لفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھنے ہیں, ظالم, مظلوم, ظالم اور مظلوم. اب آگے سنیے بیان. یہ جو ہے ظالم اور مظلوم, اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اور یہ واقعہ یہی ہوا تھا, یہ واقعہ کا سارا پس منظر یا اس کا جو ہے پورا اخذ جو کیا جاتا ہے اس واقعہ سے, کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لوگ گئے, یہ اس لیے گئے تھے کہ یہ لوگ جو تھے کوفہ والے, یا انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ لوگ ظالم ہیں, یعنی ان کی حکومت یا وہ جو کام کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں,
اس لیے ان کو بھیجا گیا تھا اور پوری خبر دے کر ان کو بھیجا گیا تھا. اس کو سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون کو سمجھنا پڑے گا. سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے, اچھائی کے ساتھ نہیں. شیطان کے بعد سب سے زیادہ جس کو کہا گیا ظالم وہ فرعون, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون. فرعون تو بہت, جن کو کہتے ہیں فرعون یعنی ایجپٹ کا, مصر کا بادشاہ, فیرو انگلش میں اس کو کہتے ہیں, فیرو فیروز. ابلیس شیطان کے بعد سب سے زیادہ ظالم فرعون تھا, اور پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا, ذکر کیا اس کا, فرعون کا, اس کی ظلم کے ظلم کا. ناقہ, جو ناقہ یعنی کہ اونٹنی جو تھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی, جو اللہ پاک نے جو معجزہ بھیجا تھا, اس کے جو کاٹنے والے, اس کے جو پاؤں اور اس کو ختم کرنے والے جو لوگ تھے, ان کا ذکر اللہ پاک نے ایک دفعہ بیان کر کے ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا اور جس نے ناقہ صالح علیہ السلام وہ اونٹنی جو تھی اس کو مارا, یہ سب سے زیادہ ظالم ہے تاریخ میں, یہ دو لوگ, ان سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ظلم تھا, یہ ایک ون آف تھا. پھر ایک جگہ پہ جو ہے قرآن پاک میں قارون کے بارے میں بتا دیا, مگر فرعون کا جگہ جگہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ گہرائی کے ساتھ بتایا کہ فرعون کرتا کیا تھا. اور اس بات کو آپ آج سامنے رکھیں, اس بات کو, فرعون کی خصلت کیا تھی. تھا یہ اپنے, یعنی کہ خود یہ, اس کیا نیچر فطرت کیا تھی, تھا یہ بزدل, کمزور, جسم کے لحاظ سے بھی کمزور تھا اور دل کے لحاظ سے بھی یہ بزدل تھا, مگر تھا بڑا طاقتور, لشکر تھا اس کا بڑا زبردست قسم کا, اور اس کا جو دبدبہ تھا, روب تھا, وہ بہت زیادہ تھا. تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا فرعون کے بارے میں کہ کتنا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی زیادہ پاور دی رکھی تھی اللہ پاک نے, لوگ کامتے تھے اس کے سامنے. پھر اس کی بزدلی کے بارے میں, اس کی کمزوری بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے کچھ آیات کے اندر, فتولا بیرکنی ہی وقال ساحر و مجنون, کبھی یہ ڈر بھی جاتا تھا, اس کو ڈر بھی لگتا تھا, مگر اس کی ہمت بڑی تھی, قوت بڑی تھی, طاقت بڑی تھی, پاور. مگر اس نے کیا کیا, فرعون نے مینپولیٹ کیا, ہیرا پھریاں یہ بہت کرتا تھا فرعون, یہ ایسا ظالم تھا کہ یہ چکر باز تھا, لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا, لوگوں کا فائدہ اٹھاتا تھا, کمزور لوگوں کا فائدہ اٹھاتا تھا. یہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہو بہو یہ الفاظ استعمال کیے جو میں نے آیت شریف میں پڑھی ہے, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف. بار بار اللہ پاک کہتے ہیں یہ یستضعف, وہ کمزور لوگ تھے, لاچار تھے. تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی, ویسے بھی ایک عام طور پر کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہو, یا وہ کوئی سیاستدان ہو, یا عہدے والا ہو, یا اس کا بہت بڑا جسم ہو, اور وہ بہت زیادہ کشتی جانتا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بھی ظالم بن جاتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ایک مالک اپنے ملازموں کے ساتھ بھی ظالم فرعون بن جاتا ہے, ایک استاد اپنے طالب علموں کے ساتھ بھی ظالم بن جاتا ہے. تو یہ فرعون کی خصلتوں کو اللہ پاک نے بیان کیا تاکہ ہم ان کو سمجھیں کہ ظالم کس کو کہتے ہیں اور مظلومیت کیا آتی ہے, کیا ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے, ظالم مظلوم, ظالم مظلوم, جو میں نے الفاظ آپ کو شروع میں بیان کیے, ظالم اور مظلوم. ان اللہ لا یحب الظالمین, اللہ پاک پسند نہیں کرتے ظالموں کو. فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ جو اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں یہ میری ہیں. افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. آیات پہ آیات اللہ پاک فرما رہے کہ یہ کیسا اپنا روب جماتا تھا. کہا اس نے فقال انا ربكم الاعلى, میں تمہارا بڑا رب ہوں. صرف رب نہیں, بڑا رب ہوں. یہ فرعونیت کچھ لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. انا ربکم, انا ایک ہوتی انا, ایک ہے رب, ایک ہے اعلی. وہ تینوں اس نے کہا, انا میں رب, میں تمہارا رب, اور اعلی اور بڑا. کچھ لوگ ہیں وہ صرف انا کہتے ہیں, میں ہوں انا. تو یہ اس کی فرعونیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, سورۃ الفجر میں اللہ پاک کہتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. فرعون تھا, وہ چار ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں چار میخوں والا. ذِي الْأَوْتَادِ کہتے ہیں, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, چار میخوں والا. یہ شاید تاریخ کے اندر پہلا بندہ تھا فرعون ظالم, جس نے یہ نیا ایجاد کیا تھا کہ اس کی ہوتی تھی میخے چار, ان کو گاڑ دیتا, پھر ایک دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اس کے ساتھ باندھ دے دیتا, اور ایسے اس کو جو ہے ٹارچر کیا کرتا تھا, لوگوں کو سزا دیتا تھا, لوگوں کے سامنے ڈراتا تھا, لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرتا تھا. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. اور یہ اس کی عادت تھی جو میں نے شروع میں بیان کی. یہ پورا سورۃ القصص پڑھ لیں تو اس میں آپ کو جو ہے پورا واقعہ اللہ پاک بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم. ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ یہ گھروں کے اندر فرعون کا جو لشکر اور اس کی آرمی سولجرز, وہ گھروں میں آ کر گھس جاتے, دروازہ جو ہے توڑ پھوڑ کر اندر آ جاتے. دہشت تھی, ایک ٹیررزم کی ایک شکل بن گئی تھی, لوگوں کے دلوں کے اندر دہشت بن گئی, اس کا روب جم گیا. وہ گھر میں آ کر سب کے سامنے بچوں کو قتل کر دیتے, اور عورتوں کو, بچیوں کو چھوڑ دیتے. وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. ایسا فساد انہوں نے برپا کیا ہوا تھا کہ گھروں میں آ کر سر عام, اور یہ فرعونیت آج بھی ہے ملکوں کے اندر, قوموں کے اندر. جو لوگ مناتے ہیں اس یوم عاشورہ کو, موسیٰ علیہ السلام سے نجات, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات, معاف کرنا, اور بنی اسرائیل کو جو نجات ملی ہے فرعونیت سے, مگر آج وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں وہی فرعون بنے ہوئے ہیں. بھول گئے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوتا تھا, بھول گئے. گھروں کے اندر آ کر سر عام ماں کے سامنے, باپ کے سامنے بچوں کو زندہ ذبح کر دیتے, لڑکوں کو وہی ختم کر دیتے. ایسا ظلم کیا اس نے فرعون نے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی پوری کوشش کرتا ہے, اس کا فالٹ نہیں ہوتا, یعنی اس کا قصور نہیں ہوتا. جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو جانور بھی جو ہے اپنے, مرغی جو ہوتی ہے یا جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں آگے ہونے کی, اپنی جان دے دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ اگر کوئی کمزور جانور ہے وہ شیر کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے, بالکل کمزور سا جانور ہے, شیر ہے آگے, مگر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ ماں باپ جانور جو ہے وہ اپنی جان دے دے گا, اور اس کو پتا ہے کہ یہ شیر ہے, یہ بادشاہ ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, مگر اس کا سامنا وہ کرے گا, ظالم کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے گا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اور مر جائے گا. تو فرعون نے ایسی دہشت ڈالی کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور اس کے آگے آیات اللہ پاک نے بیان کی, اگلی آیات فاستخف قومه فاطاعوا, اس میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی بیان کیا جائے گا, ابھی وقت نہیں ہے. فاستخف قومه, اس میں چار چیزیں ہیں, چار ان کو بیان کیا جائے گا. فاستخف قومه, فرعون نے اپنے قوم کے اندر چار طریقوں سے دہشت ڈالی ہوئی تھی, روب ڈالا ہوا تھا. اللہ پاک نے فرمایا فاستخف قوما, استخفاف. استخفاف کہتے ہیں ہلکا, ان کو ہلکا بنا دیا. ہلکا کا مطلب ہوتا ہے ان کو بیکار, نالائق اور کسی کام کا نہیں. ایسے ان کو محسوس ہوتا تھا ان کی قوم کو کہ ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں, وی آر ورتھ لیس, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ فرعون نے کام کیا تھا. اللہ پاک نے اس کو بیان کیا قرآن پاک میں فاستخف قومہ فاطاعوا, اور انہوں نے اس کی اطاعت کی, وہ بھی اس کے سامنے جھکے رہے, سر نہیں اٹھایا اس کے سامنے. یہ فرعونیت لوگوں کے اندر وہی پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر استخفاف کے اندر اس کو کہتے ہیں ہلکا. استخفاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی سہولت کے لیے کسی کے اوپر پاؤں رکھنا. استخفاف اور خف, یہ خف سے لفظ آیا. خف کا مطلب ہے کہ پاؤں کے نیچے, جو شو کے نیچے جو ہوتی ہے سول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خف. وہ کیا کرتا ہے کہ جب آدمی پاؤں رکھتا ہے پتھریلی زمین کے اوپر تو اس کے پاؤں کو آرام ملتا ہے, بڑا راحت ملتی ہے, اس کے پتھر نہیں لگتے, کیونکہ اس کی اور اس کے پتھر کے درمیان میں, اس کے پاؤں کے اور پتھر کے درمیان میں کیا ہے, خف. تو یہ خف اس کو, اور آپ نے دیکھے ہوں گے یہ شوز جو ہوتے ہیں ہش پپیز کے, پیورز کے شوز ہوتے ہیں, ان کا یہی ہوتا ہے, ان کی خف اتنی زبردست ہوتی ہے کہ سافٹ ہوتی ہے کہ آپ کو نیچے سے پتھریلی زمین کا محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ فرعون یہ کرتا تھا یہ کام لوگوں کے ساتھ کہ اپنی سہولت کے لیے, اپنے آرام کے لیے, اپنے راحت کے لیے لوگوں پر دہشت ڈالتا. اور یہی فرعونیت آج بھی ہے, اپنی کنوینئنس کے لیے, اپنی سہولت کے لیے, اپنی آرام کے لیے سب کو جہنم میں دھکیل دینا. جاتے ہیں کھڈے میں تو جائیں, میں آرام میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے سہولت ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں فاستخف قومہ. یہ آج استاد بھی کرتا ہے, ماں باپ بھی کرتے ہیں, اور مالک بھی کرتا ہے, سیاستدان بھی کرتے ہیں. اور پھر یہی لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے بھی یہی کیا. تو آگے اس کو انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتوں کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا کہ یہ اس کے جو چار طریقے جو ہیں استخفاف کے, چار طریقے جو ہیں کیسے لوگوں کو جو ہے دبایا جاتا ہے, بیکار بنایا جاتا ہے, اس کو بیان کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا نور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر صفوں کو درست مالیں پلیز سٹریٹن یور روز مل بالکل کھڑے ہو جائیں اپنے ایڈیو کو سفید لائن پہ رکھ لیں پلیز پلیز پٹ دی بیک آف یور ہیلز آن دی وائٹ لائن
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اتوار کے دن 9 محرم الحرام ہے اور پیر کے دن 10 محرم الحرام اور ٹیوزڈے منگل کے دن جو ہے 11 محرم الحرام ہے تو روزہ اتوار اور پیر کے دن یا پیر اور منگل کے دن سنڈے اینڈ منڈے اور منڈے اینڈ ٹیوزڈے روزہ رکھنا چاہیے دو روزے رکھنے چاہیے ایک رکھنا مکروہ ہے اس لیے دو روزے رکھنے چاہیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعن علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته واتباعه اجمعين برحمتك يا رب